الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة نساء کا یہ نواں رکوع ہے جہاں سے آج ہمیں مطالعے کا آغاز کرنا ہے. اس کی ابتدائی آیات میں ایک بڑا سینسٹیو موضوع ہے جو زیر بحث آیا ہے. جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کا, جو لوگ موجود تھے کل کی نشست میں انہیں معلوم ہے کہ بہت سے معاشرتی مسائل ہیں جو ٹچ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں. یتیموں کے حقوق, ان کی دیکھ بھال, ان کے حوالے سے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اس کی نشاندہی, اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مال یتیم ناجائز طور پر کھائے گا تو وہ پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. اسی طریقے سے وراثت کا قانون, کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگی, کس کو کتنا حصہ ملے گا, کون اس کے قانونی وارث بنتے ہیں کسی مرنے والے کے, اور پھر اسی حوالے سے جو ایک بہت ہی غلط رسم اس معاشرے میں تھی کہ مرنے والے کی جو بیویاں ہیں انہیں بھی وراثت کا مال سمجھ کر لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے یا ان کو گھروں میں روک لیتے تھے, ان کا مال بھی قبضہ لیتے تھے. پھر اسی نسبت سے بات آگے بڑھی کہ کون کون خواتین وہ ہیں کہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا, محرمات ابدیہ. اس کی بڑی طویل فہرست آئی ہے. اور پھر یہ کہ جو نکاح کرے اس میں ذہن میں اس کی شرط یہ ہونی چاہیے نیت کہ وہ مہر ادا کرے گا اور پوری زندگی کے نباہ کا معاملہ ہے, گھر بسانے کی بات ہے, محض وقت گزاری مقصود نہیں. یہ ساری اصطلاحات جو ہیں معاشرتی, اسی میں پھر پچھلے رکوع میں یہ بات بھی آئی ہے کہ انسانی جان اور مال دونوں بہت محترم ہیں. کوئی شخص کسی کا مال غصب کرے ناجائز طور پر, ناجائز طور پر ناحق دوسرے کا مال کھائے, مالی اعتبار سے کسی کا استحصال کرے یا کسی کی جان دے, تو یہ بہت بڑے جرم ہیں. اور پھر بات اب آگے بڑھ رہی ہے, گھر کا جو ادارہ ہے, فیملی یونٹ, انسٹیٹیوشن آف فیملی, اس کی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے اس کو بڑا تقدس بھی دیا اور اس کو بہت اہم قرار دیا ہے معاشرے کی صحت اور اصلاح کے حوالے سے. اور واقعی تعلق محسوس ہوتا ہے کہ وہ تہذیبیں جن میں گھر کا ادارہ تباہ ہو گیا ہے وہ واقعی تعلق انسانیت کی جو رمق ہے ان سے محروم ہو چکی ہے. وہاں اولاد کی پرورش جس ماحول میں ہوتی ہے, والد کا پتہ ہی نہیں ہے, آؤٹ آف ویڈ لاک جو بے شمار ہو رہے ہیں وہاں پر, ولادتیں ہو رہی ہیں, اس سے جو معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, مجرمانہ ذہنیت جنم دے رہی ہے, جو نئی نسل وہاں پر ابھر رہی ہے, تو یہ گھر کا ادارہ انسان کے ہو اور حیوان کا جو فرق ہے اس کے اندر, جو انسان کی ایک حیا ہے, جو اس میں تہذیب ہے, تمدن کے ایلیمنٹ ہے, اس کے اندر ایک پاکیزگی کا معاملہ ہے, وہ سب کا سب متعلق ہے اس گھر کے ادارے کا. اس ادارے میں فرمایا کہ اب رجال قوامون علی النساء, اس کا ترجمہ کیا ہے شیخ الہند نے رحمۃ اللہ علیہ. میں ان کا ترجمہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. مرد حاکم ہے عورتوں پر, ظاہر بات ہے کہ ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی ایک سربراہ ہوگا، کوئی ادارہ بھی باہمی مشاورت کے بغیر نہیں چلتا، خاص طور پر جو والنٹری بیسس پر ہوتے ہیں وہ باہمی اعتماد، باہمی مشاورت، لیکن فائنل اتھارٹی کون ہے یہ بات طے ہوتی ہے کہ آخری بات کس کی مانی جائے گی، آخری فیصلہ کس کا ہوگا. اس پہلو سے قرآن مجید نے یہ مرد کو مقام دیا ہے. ایک اور صاحب نے ترجمہ کیا، مرد سرپرست ہیں عورتوں کے، حاکم ہیں، نگران ہیں، نگہبان ہیں، سرپرست ہیں، جو بھی الفاظ ہیں، لفظ قوام کے اندر یہ سب شامل ہیں. اگرچہ اس دور میں بعض نام نہاد روشن خیال اس قوام کے کچھ اور معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دینے والی بات ہے. قائم رکھنے والا، نگران اور حاکم کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو الرجال قوامون علی النساء، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو پچھلا رکوع ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو جو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں خام کا حسد اور تمنا نہ کیا کرو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو. کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، جس کے اندر کڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، کسی کو ذہانت جو ہے وہ زیادہ عطا کر دی، سمجھ بوجھ عطا کر دی. تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے. کسی کو مالدار گھرانے میں پیدا کیا، کسی نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی ہے. اب اس کو اپنا سر پیٹے اور دیوار سے سر ٹکرائے تو فائدہ کوئی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ نیکیوں میں، خیرات کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر یکساں موقع دیا ہے. اس میں آگے بڑھو، اس میں اپنا مقام بناؤ، تقویٰ میں آگے بڑھو. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے متقی ہے. اور جو اصل زندگی ہے، اصل گھر ہے، دار آخرت ہے، وہ متقین کے لیے ہے. وہاں اس چیز کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے کہ کوئی دنیا میں صاحب حیثیت تھا تو وہاں بھی صاحب حیثیت ہو، وہاں مالدار تھا تو آخرت میں بھی جو ہے اس کو زیادہ نعمتیں ملیں، یہ بنیاد نہیں ہے. بلکہ جس کو دنیا میں زیادہ مل رہا ہے اس کا محاسبہ زیادہ کڑا سخت. تو اس پہلو سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے. اسی فضیلت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو تصور ہے حاکم ہونے کا، سرپرست ہونے کا، یہ اس وقت ہے کہ جب شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور فیملی یونٹ، ایک فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر مرد سربراہ ہے. ورنہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مرد و عورت بالکل یکساں. یہ ایک انتظامی برتری ہے، انتظامی فوقیت ہے کہ ادارے کی سربراہی مرد کو حاصل ہے. اس کی دو بنیادیں آگے فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم على بعض، بسبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اور اس فضیلت میں بھی ایک شخص جو حاکم ہو، جو نگران ہو، اس کے لیے جو اس کے اندر اوصاف اور خصائص ہونے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں پیدا کی ہے. قوت عمل زیادہ ہے اور وہ حافظت کو کر سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جسمانی ساخت دی ہے، اس کے ساتھ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے جو عورتوں کے ساتھ ہے. وہ معاشی بھاگ دوڑ میں راؤنڈ آئی ہے، پورے سال جو ہے وہ بالکل شریک رہ سکتا ہے، بھاگ دوڑ کر سکتا ہے. عورت کے لیے بہت سے مسائل اور آتے ہیں، اگر وہ پریگننٹ ہو، حاملہ ہو جائے تو اس کے معاملات ہیں، پھر ولادت کے الگ معاملات ہیں، پھر رضاعت کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں. وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے اس کو تخلیقی دی ہے، اس کے حوالے سے اس کا مقام گھر ہے. اور جو مرد کو جن معاملات کی فضیلت دی ہے، جن چیزوں میں اس کو آگے بڑھایا، اسی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قوام ہو، وہ حاکم ہو. وہ جو اقبال نے کہا کہ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، تو یہ اصل میں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے. وہ بھی ماں انفقو میں نموالی ہوں، اور دوسرا سبب یہ فرمایا، اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. مہر کی رقم مرد دیتا ہے، وہ طالب بنتا ہے شادی کے معاملے میں. اس کے بعد بھی نان نقطے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی، عورت پر ہرگز نہیں ڈالی. یہ الگ بات ہے کہ اب ایک ایسا معاشرہ آ رہا ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت، کہ جس میں خواتین کو بھی لازماً گھر سے نکلنا پڑے، اس لیے کہ آپ کے یوٹیلیٹی بل جو ہیں وہی پورے نہیں پڑتے ایک تنخواہ کے اندر، ایک شخص کی تنخواہ میں، تو گھر چلانے کے لیے اب بالجبر عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. ورنہ اسلام میں تو دین فطرت ہے عورت پر ہرگز یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. استثنائی حالات میں ہو سکتا ہے کہ اسے باہر نکل کر کچھ معاشی بھاگ دوڑ میں کرنا پڑے, وہ ایکسیپشن ہے, اصول نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, جو آئے گا سورہ احزاب میں, عورتوں سے کہا گیا اپنے گھروں میں قرار پکڑو, تمہارا اصل مقام وہ ہے, گھر کی مالکہ تم ہو ایک اعتبار سے, وہاں انتظام ہے, اس کی دیکھ بھال ہے, بچوں کی نگہداشت ہے, لیکن جو بھی معاملات ہوں فائنل اتھارٹی کو برتن. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مردوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو بھلے طریقے سے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے, گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت مثبت فضا ہونی چاہیے, صحت مند فضا ہونی چاہیے, اس میں مشورہ بھی ہو, اس میں باہم اعتماد ہو, لیکن یہ طے ہو کہ آخری بات مرد کی چلے گی. یہ ہے صوابیت کا تقاضا. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ, فرمایا بس نیک بیویاں تو وہ ہیں, عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مردوں کو بھی, تو ایک عورت کا جو آئیڈیل کردار ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان الفاظ میں, اس کا رول کیا ہے. فالصالحات, جو نیک بیویاں ہیں اللہ کے نزدیک, جو صحیح رول ہے خواتین کا, قانتاتن, وہ فرما بردار ہیں. اور یہاں فرما برداری اصل میں کس لیے؟ شوہروں کی. حافظات للغیب, شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں, یہ دوسرا وصف. اور اسی میں یہ مفہوم بھی ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں جو بھی اس کی بلونگنگز ہیں ان کی حفاظت کرنے والی, گھر کی, اس کی ناموس کی, اس کے عزت کی, اس کے بچوں کی نگہداشت, یہ رول ہے عورت کا. بما حفظ اللہ, اللہ کی حفاظت سے, جیسے اللہ تعالیٰ بھی رازوں کی حفاظت کرتا ہے, لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے, عورت کا رول یہ ہے کہ وہ گھر میں مرد کے شوہر کے رازوں کی محافظ. واللاتی تخافون نشوزہن, اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ بھی اگر بس چلتا ہمارے ان نام نہاد روشن خیال دانشوروں کا تو وہ قرآن سے پرج دیتے, لیکن ان کی بدنصیبی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا, ورنہ یہ آیت جو ہے وہ بہت پہلے غائب ہو چکی ہوتی. ترجمہ سن لیجیے, واللاتی تخافون نشوزہن, وہ خواتین وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا, بدخوئی کا, یعنی وہ مرد کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والیاں ہیں, اس کی بات نہیں مان رہی, یہ نشوز ہے, سرکشی ہے, بدخوئی ہے, پھر کیا کرو؟ فائزوہن, انہیں سمجھاؤ, واعظ کہو. واہجروہن فی المضاجع, انہیں تنہا چھوڑ دو ان کے بستروں میں, اس طرح الگ کر لو, سیکنڈ اسٹیپ. وَاضْرِبُوهُمْ, اور انہیں مارو, ان کی پٹائی کرو. ترجمہ تو یہی ہے, میں مجبور ہوں کہ اس کے سوا اور کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ اگر اس گھر کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج کر رہی ہے خاتون جو اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا ہے, سربراہ تو مر گئے, اس میں یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات, نمک کم ڈالا ہے یا یہ فلاں کام نہیں ٹھیک کیا, اس پر پٹائی ہو رہی ہے یا سختی ہو رہی ہے, ان میں تو درگزہ آپ زیادہ سے زیادہ, لیکن یہ جو حیثیت ہے مرد کی, اس میں اگر وہ عورت جو ہے وہ کہے کہ میں اس حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, بات تو میری چلے گی, جس کو حدیث میں کہا گیا اور بڑی اس کے لیے ناپسندیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اگر ایسی صورت حال ہو جائے کہ تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں, فبطن الارض خیر من ظاہرها, یعنی عورتیں حاکم بن جائیں, اونٹا ہو جائے معاملہ اور فیصلے وہ کریں, تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹ سے بہتر. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو, عورت سرکشی کرے, تو پھر پہلے سمجھانا بجھانا ہے, اس کے بعد جو ہے انہیں بستروں میں الگ کرو, یہ سیکنڈ سٹیپ ہے, اور پھر مارنے کی بھی اجازت ہے, پٹائی کرنے کی بھی اجازت ہے, لفظ تو یہی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر تو اس کی تفصیل آئی ہے, یہ آخری درجے میں ہے, پوری غائب باتیں قرآن نے خود تین سٹیجز وائن کر دی ہیں, پہلے زبانی کلامی سمجھاؤ, پھر عمل نے قدم اٹھاؤ, انہیں بستروں میں الگ کر دو, اور پھر یہاں تک آئے گی بات, اور وہ مار کی جو ہے وہ سخت نہ ہو, حدیث میں اس کی تفصیل ہے, کوئی ایسی نہ ہو کہ نشان رہ جائے یا ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہو, شارٹ آف دیٹ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، دیکھیے یہاں پھر بات آ گئی، مسئلہ اطاعت کا تھا، اگر وہ اپنی اس پوزیشن سے دستبردار ہو جائیں، وہ جو سرکشی کی راہ اختیار کی تھی اور مرد کی اطاعت مان لیں، اس کی فرما برداری شروع کر دیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر اب بہانے تلاش نہ کرو ان پر، الزام کی راہ تلاش نہ کرو، یعنی بہانوں سے جو ہے وہ انہیں سرزنش کرنا اور انہیں مارنا پیٹنا، یہ پھر اس کی اجازت نہیں ہے ہرگز۔ وہ ایک معاملہ تھا، اس کے اندر انہوں نے سرنڈر کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ ان اللہ کان علیاً کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند و برتر ہے، سب سے بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان دونوں کے مابین جو ضد ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے، معاملہ جو ہے موافقت نہیں ہو رہی، حالات درست نہیں ہو رہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، یعنی شوہر اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکا اور برادری کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، کسی طرح نباہ نہیں ہو پا رہا، تو پھر ایک راستہ بتایا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، شوہر کے گھرانے میں سے بھی ایک منصف، ایک حکم جو ہے اس کو مقرر کیا جائے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کے گھر والوں میں سے، اس کے بھی خاندان میں سے ایک حکم، ایک منصف، کوئی ایک بزرگ ہے۔ اب یہ گویا پیچ اپ کرانے کے لیے، مصالحت کرانے کے لیے، اب یہ دو افراد ہیں جو اپنا رول پلے کریں گے۔ ان یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں، کون دونوں؟ وہ دونوں حکم، ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو کچھ بھی خیال ہو کہ ہاں ہم اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں، ایک تو ضد ہوتی ہے نا، ایک اندر سے ہوتا ہے کہ ہاں اگر موافقت ہو ہی جائے تو اچھا ہے، ایک ضد یہ ہوتی ہے کہ کون پہل کرے یا کون جو ہے وہ اپنی غلطی پہلے تسلیم کرے۔ شارٹ آف دیٹ، اگر اندر ان کے اصلاح کی نیت ہے تو پھر ان حکم کے ذریعے معاملہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا، موفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے موافقت پیدا فرما دے گا دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیماً خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ جو تعلیمات ہیں اس آیت میں آپ دیکھیں گے، اللہ کے حقوق اور خاص طور پر حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ دو عنوانات کے تحت ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بس ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے، اس کی بندگی کے تقاضے پورے کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وَبِذِي ذی الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک، وَالْمَسَاكِين، اور محتاجوں اور فقیروں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ کہ جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور وہ ہمسایہ کے جو اجنبی ہے، اس سے کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک۔ آپ کے دیکھیے کہ اگر اس آیت پر عمل کریں تو پورا گھرانہ جو ہے، پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے اجنبی ہو، والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور تمہارا جو ہم نشین ہے، ہم مجلس ہے، تمہارے پہلو میں بیٹھنے والا۔ اب وہ پہلو میں بیٹھنے والا آپ کے دفتر میں کولیگ ہو سکتا ہے، کوئی شخص پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں، اس کا کلاس فیلو ہو سکتا ہے، دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں، سفر میں ہے تو سفر میں جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ ہیں، ان سب کے ساتھ اس میں سلوک۔ اب بچا کون اس میں؟ وابن السبیل، اور پھر اس معاشرے سے باہر سے کوئی مسافر بھی اگر آیا ہے، وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اس میں سلوک۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان کے ساتھ بھی اس سے سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو اترانے والا ہے اور بڑائی مارنے والا ہے، تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرنے والا ہے، شیخی خورا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ کے جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، یہ ایک بڑی ہی پست ذہنیت ہے، اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنا اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دینا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اچھا اور اس بخل کے لیے کیسے کیسے لوگ فلسفے جو ہے ایجاد کر لیتے ہیں، سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے کہ بھیا اگر مسکین ہے فقیر ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس نے خود محنت نہیں کی، آج کی ای ڈی ایم میں ہم کہیں گے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، جو سارا بچپن کا وقت تھا وہ ڈنڈے بجاتے گزارا، اب جوتیاں پٹھار رہا ہے تو پٹھارے، ہم کیوں اس کی مدد کریں؟ یہ ایک انداز ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ایک فلسفے کی شکل دی جاتی ہے بخل کے لیے، کہ اپنا مال بس بچا کے رکھو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے، دوسروں کے لیے خرچ نہ ہو، نہ دین کے لیے اور نہ محتاجوں کے لیے. فرمایا وہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے. یہ تو اللہ کا فضل تھا ان کے پاس جو کچھ بھی ملا ہوا. واعتدنا للکافرین عذاب مہینا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک مینٹلٹی اور بھی ہے، وہ بھی اللہ کو نہایت ناپسند ہے. کچھ خرچ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا حاتم تائی ہے، کچھ توفیق ہوئی ہے دینے کی تو اس کے لیے بھی فوٹو گرافرز کو بلا کر تصویر اتروائی جا رہی ہے کہ اخبار میں چھپے، یہ ایک ذہنیت ہے. فرمایا کہ جو دکھانے کے لیے اور اپنی شہرت کے اظہار کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر، نہ وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں نہ آخرت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جو کوئی جس کا ساتھی بن گیا شیطان، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے. یہ لوگ اصل میں شیطان کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھی. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا برا تھا ان کا، کیا نقصان تھا ان کا، کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخر پر، یعنی واقعی حقیقی ایمان ہوتا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب باخبر ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی شخص نیکی لائے، کوئی خیر کا کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی میں مسلسل اضافہ فرمائے گا، یعنی اس کے اجر کو بڑھاتا ہی رہے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بھی اجر عظیم سے نوازے گا. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی شان رحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا حال ہوگا اس دن کے جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم گواہ کے طور پر لائیں گے ان لوگوں پر، یہ جو آج کی قوم ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آیا ہے، قیامت کے دن ہر امت ہر قوم پر اس کا نبی یا اس کا رسول جو ہے وہ بطور گواہ کھڑا ہوگا، وہ گواہی دے گا، اور اصل گواہی آخر میں یہ ہوگی کہ پروردگار تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا تھا، اب اپنے عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں، میں نے اسلام میں حجت کر دی تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پر یہ گواہی دیں گے، اور یہ گواہی اصل میں قوم کے خلاف جاتی ہے کہ میں اسلام میں حجت کر چکا، میں نے پیغام پہنچا دیا، اس پہ کوئی قصر نہیں چھوڑی، اب سارا قصور اگر کوئی ہے تو ان کا اپنا ہے، چنانچہ اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا. اور یہ گواہی کا کی جو ذمہ داری ہے، اس کے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر ایک صحابی آیات تلاوت کر رہے تھے تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی ہی قوم کے خلاف یہ گواہی دینی ہوگی، اور یہ گواہی میرے ان کے حق میں نہیں جائے گی، بلکہ اس کے بعد ان کا محاسبہ سختر ہو جائے گا. یوم اذ یوت الذین کفروا، اس دن یہ کافر آرزو کریں گے، واسو الرسول، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، ان سب کی یہ خواہش ہوگی، لو تسوا بهم الارض، کاش کے برابر کر دی جائے زمین ان کے سمیت، یعنی زمین شق ہو جائے اور وہ اس پہ سما جائیں، یہ اس دن آرزو ہوگی. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اہل ایمان نماز کے قریب تک مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اس آیت کے جو پہلا حصہ ہے اس سے بعض لوگ یہ خیال نہ کریں کہ نماز سے روکا جا رہا ہے، یعنی حالت نشہ جس وقت آدمی جو ہے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم تو ہو جو کچھ تم پڑھ رہے ہو، جو تلاوت کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، تو اپنے ہوش و حواس تمہارے درست ہو، اس وقت نماز پڑھنی چاہیے. یہ بھی اصل میں ابتدائی احکام ہیں شراب کی حرمت، حرمت قطعی آنے سے پہلے. بلکہ سب سے پہلا حکم قرینہ یہ ہے کہ یہی تھا کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ شراب پی کر اس حالت میں، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، یعنی پھر بتا دیا کہ اچھی شے نہیں ہے. پھر بتدریج آخری حرمت آئی ہے، وہ اس سے اگلی صورت میں، وہ آیت آئی تھی سورہ مائدہ میں، حتیٰ تعلموا ما تقولون ولا ذنوباً، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو، تمہیں غسل کی ضرورت ہو، اس وقت بھی نماز نہ پڑھا کرو. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ جو مسافر ہے، اس مسافر کے لیے کیا راستہ اللہ نے کھولا، وہ آگے آ رہا ہے. حتیٰ تغتسلوا، جب تک غسل نہ کر لو حالت جنابت سے، اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منكم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت سے ہو کر آیا ہو، حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، اور یا تم نے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ملامست کی ہو، اختلاط کیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ. یعنی ایک شخص سفر میں ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے، پانی موجود نہیں ہے، اسے غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی حاجت ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پاک زمین کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور مسح کرو اس مٹی سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں. یہ ہے تیمم. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب یہودی، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، گمراہی موڑ لے رہے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، کتاب دی تھی، اور وہ گمراہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بہکا دیں، تمہیں بھی پٹڑی سے اتار دیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ ولی کے طور پر، حمایتی اور مددگار اور دوست کے طور پر. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کلام کو بدل دیتے ہیں اس کے مواقع سے، پھیر دیتے ہیں اس کے مواقع سے، یہی اسی کا نام تحریف ہے. سیاق و سباق سے کاٹ کر کسی بات کو اپنا مفہوم پہنا دینا، کسی لفظ کے اندر تغیر کر دینا، یہ تحریف ہے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اطعنا کہنے کی بجائے اطعنا، اسی اطعنا کے لفظ کو ذرا دبا کر زبان کو لوچ دے کر اطعنا پڑھ دیں گے، دل میں خوش ہوں گے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، جبکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے. یہ بھی ایک انداز تھا ان کا اپنے آپ کو خوش کرنے کا اور مسلمانوں کی تضحیک کا. وَرَاعِنَا لَيَّمْ فِي أَلْسِنَتِهِمْ، اور راعنا کو زبان سے ادا کرتے ہیں موڑ کر، نوٹ دے کر، اسے بھی راعینا پڑھ دیتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے. یہ سارا ان کے خوب سے باطن تھا، شرارت تھی، جس کو قرآن مجید نے بے نقاب کیا. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں دین میں طعنہ زنی کی نیت سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر اس کے بجائے وہ کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا، اور کہتے اسمع سنو اور ہم پر نظر کرو، نَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ چیزیں ان کے حق میں بہتر تھیں کہ جو کچھ شرارتیں کرتے رہے ہیں اس کی بجائے جو صحیح الفاظ ہیں انہیں ادا کرتے تو بہتر ہوتا، واقعم، اور یہ زیادہ درست ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں سوائے معدود چند. قرآن نے تو صاف کہہ دیا کہ ان میں سے بس گنتی کے چند ہی ایمان لائیں گے، یہ ایمان لا کر دینے والے نہیں، اور واقعی ایسا ہی تھا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، ایمان لاؤ اس پر کہ جو نازل فرمایا ہے ہم نے، اور یہ کلام تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تورات کی، من قبل ان نطمس وجوها، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردها على ادبارها، اور پھر چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹھ کی طرف پیچھے، یعنی ہم پھر حلیہ بگاڑ دیں گے، او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ہم ان پر لعنت کریں گے جیسے کہ لعنت کی تھی ہم نے اصحاب السبت پر، اور وہ لعنت کا انداز کیا تھا کہ انہیں مسک کی سزا دی گئی، انہیں بندروں کی شکل میں بدلا گیا اور پھر ذلیل و خوار ہو کر وہ سب ختم ہوئے، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے اب بھی، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے کسی کو، اس کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا شرک کیا جائے۔ یہ آیت اسی صورت میں دو مرتبہ آئی ہے کہ شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن معافی نہیں ہے سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں تو انسان کو موقع ہے موت سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لے تو معافی ہے، ایک کافر بھی جو ہے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایمان لے آئے تو سابقہ گناہ سارے معاف ہو گئے، لیکن ایک شخص نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی بھی آلودگی شامل کر رکھی ہے، اب اس شرک کی توبہ کی اسے توفیق نہیں ہوئی، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کوئی بخشش نہیں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس سے کم تر جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا جو چاہے گا، شرک سے کم تر گناہ اگر ان کی توبہ کی تمہیں توفیق نہیں بھی ملی پھر بھی ان کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی رعایت ہو سکتی ہے، گنجائش ہے، لیکن وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا جتنا چاہے گا اتنا معاف کرے گا، شرک کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ کا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے تو بہت بڑا طوفان باندھا اللہ پر، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور پارسا قرار دیتے ہیں، مزکا بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں، بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ، اس میں بھی اس وقت علماء یہود کی طرف اشارہ تھا جو انہیں اپنے علم سے بڑا ناز تھا اور سمجھتے تھے کہ شریعت ہمارے پاس ہے، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ فرماتا ہے جس کا چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بار برابر، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھو وہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افتراء کرتے ہیں اللہ پر، وکفا بہ اثما مبینا، اور صریح گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، انہیں کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ وہ بتوں کو اور شیاطین کو مانتے ہیں، ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں کافروں کے بارے میں، ہؤلاء یهدى من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ جو کافر ہیں یہ ہمارے نزدیک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ اصل میں کچھ یہود کا ایک وفد گیا تھا مکہ، ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی کوئی گٹھ جوڑ مقصود تھا، قریش مکہ سے ملا وہ سرداران قریش سے، تو وہاں جا کر انہوں نے خیر سگالی کے جذبات کے تحت بتوں کے حق میں بھی کچھ اچھے تحسین آمیز کلمات کہے، کچھ تعظیم کی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی پھول بول ان پر چڑھا دیے ہوں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ جو یہ مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں تم لوگ ہمارے خیال میں زیادہ راہ راست ہو، وہ تو بہت ہی گئے گزرے ہیں، بہت ہی گمراہ ہیں، تم ان سے بہت بہتر، یہ حال ہے ان کا، ان لوگوں کا جو حضور کو پہچان چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاں یہی وہ آخری نبی ہیں جو جن کی بشارتیں، سب کو جاننے کے باوجود جب کسی کی عقل اوندھی ہوتی ہے اور وہ جب انتقام اور حسد کی وجہ سے اس کا دماغ گھومتا ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دے، فلن تجد له نصیرا، تو تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے، ام لهم نصیب من الملک، کیا انہیں بھی کوئی حصہ ملا ہے اختیار میں اور اقتدار میں اور حکومت میں، کیا وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل وہ تقسیم کرے کس کو ملنا ہے، یہ نبوت کس کو ملے اور کس کو نہ ملے؟ فَإِذَا لَا يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر کہیں یہ اختیار ان کو مل جاتا تو یہ دوسرے لوگوں کو ایک تل برابر بھی کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ ہوتے، یہ تو خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ جاتے. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہ پھر وہی بات آ رہی ہے جس کو سورہ بقرہ میں قرآن نے نمایاں کیا تھا کہ اصل میں حسد کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں نواز دیا، یہ نبوت و رسالت اب بنو اسماعیل کو مل گئی ہے، اس بات کا حسد ہے. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو دیکھو ہم نے تو ابراہیم ہی کے گھرانے میں انہی کے خاندان کو کتاب بھی عطا کی ہے اور علم و حکمت سے بھی انہیں نوازا ہے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ملک عظیم ایک بڑی حکومت عطا کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابراہیم کے بعد نبوت و رسالت انہی کے خاندان میں ہوگی، تو بنو اسماعیل بھی تو انہی کا خاندان ہے، آخر حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہے، تو ابراہیم کے گھرانے سے تو نبوت و رسالت باہر نہیں نکلی. باقی یہ ہے کہ تمہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے، تم حسد پر اتر آئے ہو تو یہ اور بات ہے، ورنہ اللہ نے اپنی کوئی بات جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا، جو بات اللہ نے پہلے طے کی تھی اسی کے مطابق وہ عمل ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کچھ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن پر، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس سے رکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے ان کے لیے، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہی ان کا اصل میں شافی اور کافی علاج ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب انہیں جہنم میں جھونک دیں گے. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی بھی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی بالکل. بدلناہم جلودا غیرہا، ہم تبدیل کر دیں گے انہیں اور کھالوں سے، کھالیں تبدیل کر دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہے آگ کی سوزش اور جلن. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے وہاں جنتوں میں پاک باز بیویاں ہوں گی. وَرُسِلُهُمْ ظُلًّا ظَلِيلًا، اور ہم داخل کریں گے انہیں بڑی گھنی چھاؤں. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں پہنچا دو ان کے اہل تک. یہ ایک بڑی جامع ہدایت ہے، اس لیے کہ امانت کا لفظ جو ہے اس میں بڑی وسعت ہے. کسی کو کوئی اختیار ملا ہے، کوئی منصب ملا ہے، تو وہ بھی ایک امانت ہے. ووٹ بھی ایک امانت ہے، اور کوئی ایک امانت کا تصور وہ ہے کہ کسی کو، کسی کے پاس کوئی نقدی یا کوئی شے قیمتی رکھوائی جائے تو وہ بھی امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بھی امانتیں ہیں وہ حقدار کو لوٹائی جائیں، تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. کسی کو منصب اگر عطا ہوا ہے، کوئی ذمہ داری کا منصب ہے، تو اس کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ امانت کا تقاضا ہو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان. اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم فیصلہ کیا کرو عدل و انصاف کے ساتھ. اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ کتنی ہی عمدہ نصیحت کرتا ہے تمہیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا. یہ بھی ایک بہت اہم معاشرتی ویلیو ہے، سوشل ویلیو، کہ عدل و انصاف کیا جائے. کوئی بھی لوگ ہوں، کسی لیول کے ہوں، آپ کے دوست ہوں، مخالف ہوں، لیکن جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، حکم بنایا جائے آپ کو، تو عدل و انصاف سے فیصلہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم بنے جن کے ہاتھ میں زمانے کار ہو معاملات کی ان کی بھی اطاعت کرو. یہ اسلام کا جو ایک سیاسی نظام ہے اس کے حوالے سے بہت اہم آیت ہے. اصل اطاعت تو ادا کی ہے اور وصول کی ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ کاروبار میں بھی جو چلنا ہے تو جیسے گھر کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے اسی طرح پوری ریاست کا بھی ایک سربراہ ہوگا, اس کے ہاتھ میں باغ دور ہوگی, آخری فیصلہ تو کسی ایک کے ہاتھ میں ہونا. ان کی بھی اطاعت, لیکن یہاں اسلوب ایسا اختیار کیا, اطیعوں کا لفظ دو جگہ آیا, اللہ کے ساتھ اطیعوں, رسول کے ساتھ اطیعوں, لیکن تیسری مرتبہ پھر ریپیٹ نہیں ہوا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان اولو الامر کی جو تمہارے حکمران ہیں جو حاکم ہیں ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی. اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی ہو, ان کے حکم کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں. یہ ہے لمٹ. اور اگر اس پہ جھگڑا پیدا ہو جائے کہ جو حکم انہوں نے دیا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے, اگر اس پہ اختلاف ہو جائے تو آگے اس کا حل بتا دیا. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اور اگر تم کسی معاملے میں جھگڑا کرو, تنازع تمہارے اندر پیدا ہو جائے, جھگڑا ہو, اٹھ کھڑا ہو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف. اس قصیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اب فیصلہ ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ اور رسول, قرآن و سنت, وہاں سے دلیل لاؤ, اس سے معلوم ہوگا, وہاں سے کوئی پیش کرو نص کہ ہاں یہ حکم جو ہے جو اس وقت دیا ہے سربراہ حکومت نے یہ ان کے کسی حکم کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس اسلام کے اور شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے. ثبوت وہاں سے لانا پڑے گا. یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام. اولو الامر کی اطاعت ہے, اور واقعتاً اس میں اگر آپ سیاسی نظام کو دیکھیں تو اگرچہ اسلام میں بڑی وسعت بھی ہے, لچک ہے, لیکن صدارتی نظام سے زیادہ قریب ہے, جو نظام خلافت راشدہ کا بھی تھا اور جو خود اولو الامر کے نفس کے اندر جو نکل رہا ہے. ایک شخص کے پاس اختیار ہونا چاہیے, تقسیم نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کی لمٹس ہیں. وہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا, اس کے دائرے کے اندر اندر رہ کر جو بھی حکم دے گا ماننا پڑے گا, اور اس سے تجاوز کرے گا تو پھر کوئی اطاعت نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ تجاوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس دور میں جو بھی ایولوشن ہوا ہے سوشل پروسیس کے اندر, تمدن کے اندر, اس میں جو ہے اب عدلیہ کا ایک ادارہ وجود میں آ چکا ہے, اور اس میں بھی لوگ اگر جج منصف بیٹھے ہوں, جیسے فرمایا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب بھی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو, وہ فیصلہ کریں گے, عدلیہ فیصلہ کرے گی کہ فلاں حکم جو ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا شریعت کے حدود کو پھلانگا گیا اس کے اندر. الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ عدلیہ اس طور میں دے گی ادارے موجود. یہ ہے نظم جو اسلام نے دیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اگر تمہیں کسی معاملے میں جھگڑ پڑو, اختلاف ہو جائے کہ یہ حکم شریعت سے وہ تجاوز ہو گیا, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف, قرآن و سنت کی طرف. اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر, ذَلِكَ خَيْرٌ, یہی چیز بہتر ہے, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہی طرز عمل عمدہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المذکورات.